أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا لازمی یہ گفتگو ہو چکی ہے کہ سورہ طلاق میں کس موضوع کو اٹھایا گیا ہے اور یہ بتا دیا گیا کہ بعض علماء محدثین مفسرین کا خیال یہ ہے کہ سورہ طلاق دراصل چھوٹی سورہ نساء ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ طلاق کی بحث کی گئی ہے اور طلاق کی عدتوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے جس کی تفصیل ہم نے لاسٹ ویک بتائی تھی موضوع اس وقت اتنا اہم تھا بہرحال یہ بھی تفصیلات میں سے ہوتا ہے بہرحال تو جب وہ اپنی میعاد تک پہنچنے کو ہو تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ جدا کر دو اور اپنے میں دو سطح کو گواہ کر لو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو اس سے نصیحت فرمائی جاتی ہے اس سے نصیحت فرمائی جاتی ہے اسے جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہو گفتگو چل رہی ہے کہ جب تم میں کا کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے واقعہ کیا تھا اصل میں زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ عورتوں کو تنگ بہت کرتے تھے طلاق رجعی دیتے تھے اور اس کے بعد اس کو روکے رکھتے تھے جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تو رجعت کر لیتے اور رجعت کرنے کے بعد پھر طلاق دیتے تھے تو اس طرح سے ان عورتوں کی زندگی بالکل اچیلن بنا کے رکھتی گئی اور وہ ایک کرمناک ماحول میں اپنی پوری لائف گزار دیتی تھی وہ عورت اسلام نے جاہلیت کے اس انداز کو ختم کر دیا اور یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ طلاق اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شادی کا مقصود لذت حاصل کرنا نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے جو صرف زواقین و زواقات یعنی صرف لذت زندگی کے لیے شادی کرتے ہیں بلکہ شادی کا مقصود اصلی قرآن نے فرمایا ہے کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسَكُمْ کہ تم اپنی کھیتیوں میں آؤ عورت کو کھیتی کے لفظ سے حرف کا لفظ استعمال فرمایا کہ قرآن نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ جس طرح سے کھیتی ہوتی ہے کھیت ہوتا ہے اس سے فصلیں اگائی جاتی ہیں اور انسانی زندگی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے موقوف ہوتی ہے اسی طرح سے عورت کا مقصود اولاد کا حصول ہے شادی اسی لیے کی جائے کہ تاکہ اس سے اولاد پیدا ہو اللہ کے رسول نے سے پہلے میں نے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ان عورتوں سے شادی کرو جو کثرت اولاد پیدا کرنے والی ہوں تاکہ میری امت قیامت کے دن سب سے زیادہ نظر آئے اور میں اس پر فخر و مباحات کروں گا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں سوال کا سیشن جو ہوتا ہے بعد میں ہوتا ہے اس کو کاغذ پر لکھ دیں ان شاء اللہ سب کا جواب ملنے بعد میں تو یہ مقصود اب اولاد اگر مقصود اصلی بن جائے اس میں لذتوں کا حصول وہ ضمنی چیز ہو تو منع نہیں ہوتا ہی ہے. لیکن اگر مقصود صرف یہ ہو کہ نہیں شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ تاکہ لذتیں حاصل کریں, یہ اسلامی فکر کے خلاف ہے. ہم نے دیکھا ہے کچھ نوجوان شادی کرتے ہیں اور اس کے بعد اولاد کوئی 6-7 سال 10-10 سال کے بعد ہوتی ہے ان کے یہاں. یہ فزیکلی بھی برا ہے عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی, اور شرعی نقطۂ نگاہ سے بھی بہت ہی گندی بات ہے. یہ بڑھاپے کی اولاد صحت مند نہیں ہوتی ہے, جوانی کی اولاد صحت مند ہوتی ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ نے اسی لیے بیان فرمایا ہے کہ جب پختہ عمر ہو جائے تو اس وقت شادی کرو, اس لیے کہ پختہ عمر کی اولاد بھی صحت مند ہوتی ہے, بدنی طور پر بھی, وجودی طور بھی اور جسدی طور پر بھی. تو بہرحال اب اگر تم طلاق دینا ہی چاہتے ہو تو زمانے جاہلیت کی طرح سے ایسا مت کرو کہ اس کو عزت میں لٹکائے رکھو, اس سے قربت نہ کرو. طلاق رجے کی بات ہو رہی ہے, اس کو لٹکائے رکھو اور اس کے بعد جب عزت گزرنے کی آخری گھڑی آ جائے تو اس سے رجوع کر لو, اور رجوع کرنے کے بعد پھر طلاق دے دو. یہ تو بہت ہی ظلم کی بات ہے اور اللہ جل شانہ ظلم کو بالکل نہیں پسند فرماتا ہے. ہاں اگر تم چاہو طلاق رجعی دو, گفتگو ہو چکی ہے ساری, طلاق کی ساری سچویشن بتا چکے ہیں. طلاق رجعی دو, فیضا والا گنا آ جانا ہوں گا, تو جب ان کی عزت کا وقت پورا ہونے لگے تو اب تمہیں اختیار ہے. فام سے کو نہ بھی معروف, چاہو تو اس کو بھلائی کے ساتھ روک لو, رجوع کر لو اس سے, او فارق ہن بھی معروف, یا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا ہے بھلائی اور احسان کرتے اس کو چھوڑ دو, لٹکائے مت رکھو اس کو. ہاں ایک بات اور کر لینا کہ جب تم طلاق دینا تو اس صورت میں یا رجوع کرنا تو اس صورت میں, وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ, اپنے میں کے دو سطح عادل گواہوں کو گواہ بنا لو. یہ کوئی لازم و ضروری نہیں ہے احناف کے نزدیک, حنفیوں کے نزدیک, لیکن بعض ائمہ کے نزدیک مثلا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک گواہ بنا لینا واجب ہے, حنفیوں کے نزدیک واجب نہیں ہے. بند کمرے میں طلاق دے, ہنسی مذاق میں طلاق دے, چلتے پھرتے طلاق دے, طلاق واقع ہو جاتی ہے, گواہ ہو کہ نہ ہو طلاق ہو جاتی ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ طلاق پر تم گواہ جب بنا دو گے تو معاملات کو حل کرنے میں آسانی ہوگی, کوئی نزاع تمہارے درمیان پیدا نہیں ہوگا. اور پھر گواہوں کے لیے بھی لازم ہے, وَأَقِمُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ, کہ گواہ جو گواہی قائم کرے وہ بھی اللہ کے لیے. ایسا نہیں کہ وہ میرا دوست ہے تو میں اس کے سپورٹ میں گواہی دوں گا, وہ اس کا دوست اس کے سپورٹ میں گواہی دے گا, وہ ہرگز نہیں. گواہی کا معیار یہ ہوگا کہ نہ دوست نہ بھائی نہ باپ نہ دادا نہ چچا, خرچ نہیں, گواہی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے گواہی حق ہونی چاہیے. اسی لیے ذوی عدل کی قید لگا دی ہے قرآن میں, انصاف پسند. اور انصاف پسندی کا مفہوم یہ ہوتا ہے چاہے بیٹا ہو چاہے باپ ہو, جو اسلام کا اصول ہے اسی پر عمل کرتے گواہی لو, نہ کسی کے سپورٹ میں اور کسی کی حمایت میں, نہ کسی کے اگینسٹ اور کسی کے مخالفت میں. جو نفس واقعہ ہے, جو تم نے دیکھا ہے, جو تمہارے سامنے گزری ہے, اسی بات کو الگ سے لے کر کے بڑی یاد تک بتا ڈالو بس. اور ذالکم یوعظ بھی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, اس سے نصیحت فرمائی جاتی ہے اسے جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہو, مومن کے لیے نصیحت ہے. اور جو شخص اس وصول کو مانے بھی نہیں, فالو نہ کرے, عمل نہ کرے, تو پھر اس کا ایمان قابل نہیں, اس کا ایمان ناقص ہے. تو مومن کی قیدیں بیان فرما دیں کہ مومن کے لیے لازم یہ ہے کہ مومن اپنی بیوی کو طلاق کی صورت میں چاہے ادھر رکھ لے چاہے ادھر کر لے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہے, بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے, بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے. اب یہاں بتا دیا گیا کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی یا وہ شوہر جس نے اس عورت کو طلاق دیا, ایک مسئلہ یہی بھی واضح کر دوں, طلاق صرف اور صرف شرعی مجبوریوں کی بنیاد پر دینے کی اجازت ہے. شرعی مجبوریوں کی بنیاد پر طلاق دینے کی اجازت ہے. اگر وہ شرعی امور پر بھی عمل نہیں کر رہی ہے اور شریعت کے خلاف عمل کر رہی ہے اور شوہر شریعت پر عمل کروانا چاہتا ہے, وہ اس کا انکار کر رہی ہے, تو اس صورت میں شوہر بیوی کو طلاق دے. مثلا نماز نہیں پڑھتی ہے, کہہ رہے تھے نماز پڑھنے کی, نماز نہیں پڑھتی ہے. مثلا وہ کہتا ہے کہ غیروں سے مت ملو, اللہ لعنت ملتی ہے. مثلا وہ کہتا ہے کہ جب باہر نکلو تو حجاب کے ساتھ نکلا کرو, وہ کہتی ہے حجاب نکلوں گی. تو ان امور میں اگر وہ خلاف شرع عمل کر رہی ہے تو اس وقت شوہر اس کو طلاق دے سکتا ہے. لیکن گھریلو زندگی میں نمک کم ہو جائے طلاق دے دے, مرچ زیادہ ہو جائے طلاق دے دے, ہے نا, تو اس پر منع کیا گیا ہے. اگر کوئی طلاق دے گا تو مجرم کا دانا جائے گا. تو اگر تم نے چھوڑ دیا ہے, معاملات نہیں نبھ رہے ہیں, تو رب کریم پردہ غیب انتظام فرما دے گا, اس کے لیے اچھا شوہر فرمائے گا اور تمہارے لیے اچھی بیوی عطا کر دے گا. حضرت سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ, ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ اٹوٹ پیار کرتے تھے حضرت ام سلمہ سے, ان کا انتقال ہو گیا. حضرت ام سلمہ بہت روئی, حضور کے پاس اپنی درد بھری داستان پہنچا دی. حضور نے فرمایا صبر کرو, اللہ تعالی تمہیں ابو سلمہ سے اچھا شوہر عطا فرمائے گا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں تعجب میں پڑ گئی کہ ابو سلمہ جس طرح مجھ سے پیار کرتے تھے مجھے کون اتنا پیار کر سکتا ہے. میری گھریلو زندگی میں ابو سلمہ سے اچھا شوہر ملنا میں سوچ بھی نہیں سکتی. اس کے بعد میری عزت گزری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کا پیغام دیا اور میں یقین کر گئی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر ملے گا, ظاہر سی بات ہے حضور سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے. اور یہ نوازش کہ مجھے ام سلمہ ہونے کا, ام المومنین ہونے کا اعزاز مل گیا اور ساری مومنین کی میں ماں بن گئی, اس سے بڑا شرف میری اور کیا ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں پردہ غیب سے عطا فرمائے گا. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا, پردہ غیب سے انتظام فرمائے گا. اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. یہ سنا رہا ہوں, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہی اس کے لیے کافی ہے. کیا مطلب اس کا ہوا؟ بیان فرمایا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے شبہات دنیا, غمرات موت یعنی موت کی سختی اور شدائد روز قیامت سے خلاص کی راہ نکالے گا. خلاص کی راہ نکالے گا کیا مطلب؟ سزا کی سختی آسان ہو جائے گی, قیامت کے دن کی مشکلات آسان ہو جائیں گی, اور دنیا کے جو شبہات ہیں کہاں سے روزی آئے گی, کہاں سے کھائیں گے, کیا ہوگا, یہ نکال کر کے اس کے دل کے اندر ایمان اور یقین ڈال دے گا. یا ذکر امام یتق اللہ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. یہ آیت کریمہ میں کوئی شخص پڑھتا ہے صبح و شام. اس تعلق سے کئی روایتیں نقل کی گئی ہیں. خاص طور سے جو روایت سارے مفسرین نے بے اتفاق روایت کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عوف ابن مالک اشجعی صحابی رسول ان کے تعلق سے روایت کی گئی ہے. رمن کلبی نبی صالح عن ابن عباس قال جاء عوف بن مالك الاشجعي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابني اثره العدو وجزعت الامه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله في عوف بن مالك الاشجعي اثر المشركون ابنا له يسمى سالما فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى اليه الفاقه وقال ان العدو اثر ابني وجزعت الامه فما تأمرني. فقال عليه السلام اتق الله واصبر وأمر واصبر وآمرك وإياها أن تستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فعاد إلى بيتي وقال لامرأتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت نعم ما أمرنا به. فجعل يقولان فغفل العدو عن ابنه فساق غنمهم وجاء بها إلى أبي وهي أربعة على شاة. یہ پورا اس آیت کے اترنے کی وجہ بیان کرتے ہیں. حضرت عوف ابن مالک اشجعی ہیں, یہ حضور کے پاس آئے اور حضور کے پاس آ کر کے اپنی درد بھری داستان رکھی. یا رسول اللہ میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور اس کی ماں بے تحاشا روئی چلی جا رہی ہے, جزا و فضا کر رہی ہے. دوسری روایت میں کہ حضور کے پاس آ کر کے کہا یا رسول اللہ میرے لڑکے کا نام سالم ہے, اس کو دشمنوں نے قید کر رکھا ہے, اس کی ماں بے تکان روئی چلی جا رہی ہے, یا رسول اللہ میرے بارے میں آپ حکم فرمائے میں کیا کروں کیا کروں. حضور نے فرمایا اتق اللہ, پہلی بات یہ کہ اللہ سے ڈرتا رہا, دوسری بات یہ ہے کہ وقت میں صبر کرتا رہا, اور تیسری بات یہ ہے کہ میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں اس کو کر, اور لا حول ولا قوت الا بالله اس کو تم اور تمہاری بیوی زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو. لا حول ولا قوت الا بالله خوب پڑھو اس کو. وہ آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ لا حول ولا قوت الا بالله تو زیادہ زیادہ پڑھیں. کہنے لگے نعمہ ما امرنا به, بہت اچھی بات انہوں نے بتائی کہ وہ شروع کر دے رہے ہیں, شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ فجعل یقولان پڑھنا شروع کیا, ادھر پردے غیب سے نکلنے کے اسباب ظاہر ہو گئے. سالم حضرت سالم کو جن قیدیوں نے قید کیا تھا وہ باطن ہو گئے, یہ وہاں سے بات کریں گے. نکل آئے ان دشمنوں کے مشرکوں کے دشمنوں کے بکریاں چر رہی تھیں, اس میں سے اربع تعداد 4000 بکریوں کو ہانکا اور لے کر کے گھر پہنچے. سمجھا آپ نے؟ دوسری روایت آئی ہوئی ہے کشاف نے نقل کیا, صاحب کشاف کہتے ہیں کہ یہ دونوں پڑھ ہی رہے تھے کہ دروازہ معاف ہوا, کھولیے بیٹے کی آواز, دروازہ کھولا دیکھا دیکھا دروازہ تھا, عجیب سی بات. اور اس کے بعد بتایا کہ دیکھیے یہ سب بھی لے کر کے آیا ہوں, اکیلے سے ہی آیا ہوں. تو 4000 بکریاں کچھ لوگوں نے کہا 100 اونٹ سے بہرحال چنان سے یہ لے کر کے حضور کے پاس پہنچے اور کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیے میرا بیٹا تو آ ہی گیا ہے اس دعاؤں کی برکت, دعا کی برکت سے, اور اتنی بکریاں بھی لے کے آئے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلک الاغنام لہ, یہ ساری بکریاں تیری ہیں. حضور نے فرمایا یہ سب تیرا مال ہے لے جا. تو اب دیکھیے کہ پردے غیب سے کہاں تو روزی آئی, ويرزقه من حيث لا يحتسب، ایسی جگہ سے روزی دے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. اللہ بتائیے کیا یہ ممکن تھا کہ بیٹا دشمن کی قید میں ہے، چھوٹ بھی جائے گا اور چھوٹے گا تو 4000 بکنگا دے کر بھی آئے گا. یہ اسی لیے بیان فرمایا گیا ہے کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کا دل بڑے منافع رکھتا ہے، دنیاوی فائدہ بھی اخروی فائدہ ہے. اور اس آیت کریمہ کی تلاوت سے اور بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے، بھروسہ توکل، تصوف کی زبان میں توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا. کچھ حضرات سمجھتے ہیں کہ توکل نام ہے اسباب کو چھوڑ کر کے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے. نہیں بات سمجھا، نہیں سمجھایا. اسباب اور وسائل کو چھوڑ کر کے، مثلا بزنس کر رہا ہے تو بزنس چھوڑ کر کے، کوئی سروس کرتا ہے تو سروس چھوڑ کر کے، کوئی کام کرتا ہے وہ سب کام چھوڑ کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے کہ اللہ پردے غیب سے روزی اتارے گا. یہ توکل کے منافی ہے، اسے توکل نہیں کرے، اسے حماقت کہتے ہیں. لیکن ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک نوجوان مسجد میں ہاتھ اٹھائے، رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، آنسو کی نڑیاں اس کے رخسار پر بنی ہوئی ہیں، رو رو کے کہہ رہا ہے اللہ دے دے، اللہ دے دے. لیکن ہمارے فاروق نے ایک دن دیکھا، دو دن دیکھا، تین دن دیکھا، اس نے کہا بھگا جا نوجوان، یہ تو دعائیں کرتا ہے، کچھ کام کرتا ہے کہاں؟ نہیں دعا کرتا ہے کہاں؟ جا کے پہلے کام کر، اس کے بعد دعا مار. اگر تم کو پھر دعا مار کے دیکھوں گا تو مار دوں. تو جا پہلے کام کر. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں، توکل یہ ہے کہ کام کرو لیکن اسباب پر نگاہ نہ رکھو، خالق اسباب پر نگاہ. مثلا بزنس کر رہے ہو تو یہ مت سمجھو کہ اس بزنس سے ہم کو کچھ ملے گا، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ دینے والا ہے، یہ بزنس ایک ذریعہ ہے بس، یہ بزنس ایک ذریعہ ہے بس. آیت رومی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، لکھتے ہیں گر توکل بھی کنی درکار کن، کشت کن پستکیا بر جبار کن، رمز القاتل حبیب اللہ سنو، اس توکل در سبب کاہل مشو. کہتے ہیں اگر تو اللہ کی ذات پر توکل کا دعویٰ کرتا ہے تو کھیتی میں بیج ڈال، کھیتی کر، اور اس کے بعد سب اللہ کی ذات پر بھروسہ کر. کیا مطلب؟ کھیت میں بیج بھی نہیں ڈالے گا اور دعا کرے گا اللہ میری فصل سب سے اچھی ہو، تو یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ پھر کہا عارف رومی نے کہ حضور نے ارشاد فرمایا الکاتب حبیب اللہ، حدیث پاک، کام کرنے والا اللہ کا دوست، محنت کرنے والا، محنت کرنے والا، کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے، حضور نے فرمایا ہے. تو کہتے ہیں کہ الکاتب حبیب اللہ کے اندر بھید کیا ہے اس کو سن، وہ یہ ہے کہ از توکل در سبب کاہل مشو، اسباب کے وسائل کے تلاش کرنے میں کاہل پنی مت کر. یہ نہیں کہ اسباب سے پتا تعلق ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہ دیا اللہ یہ نازل فرما دے، یہ نازل فرما دے، نازل فرما دے، کچھ ہوئے نہ ہوئے گا نہیں. پہلے محنت کر، اور اس محنت کے ذمے میں ذات باری تعالیٰ پر اعتقاد و یقین رکھ، تب انشاءاللہ تیری روزی بڑھے گی اور تجھ کو سب ملے گا. یہ طرف ہے اور صوفیہ اسی پر عمل کرتے ہیں. تو جو شخص اللہ جل شانہ کی ذات پر یوں بھروسہ کرتا ہے تو رب کریم اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. عن عمران ابن الفصیل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انقطع الى الله قطع الله كل معونة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع الى الدنيا وكله الله اليها. حضرت حسن کی روایت ہے حضرت عمران ابن حسین سے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے جو اللہ کے لیے لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے، منقطع ہو جائے, الگ الگ ہو جائے, تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا ہر مشکل اور پریشان گھڑی میں, اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اور جس شخص نے دنیا کے لیے لوگوں سے علیحدگی اختیار کی تو اللہ دنیا کو اس کے اوپر مسنت فرما دے. آج ہمارا معیار یہ بن چکا ہے کہ ہم ہر کام دنیا ہی کے لیے کرتے ہیں. معاف کیجیے گا, کچھ تلخیاں ہوتی ہیں اس کو سننا چاہیے تو اس سے کلسٹرال, ایمان کا کلسٹرال کم ہوگا. تلخیاں, ہم کوئی بھی کام اب بمشکل تمام اللہ کے لیے کرتے ہیں. ہمارا مقصود اصلی سب سے پہلے دنیا ہوتی ہے, اس کے بعد اللہ ہوتا ہے. کوئی بھی کام آپ دیکھیں, جبکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ, بعد میں دنیا. اگر اللہ کے لیے ہم نے کچھ کیا تو اللہ ملا, دنیا خود بخود مل جائے گی, اور اگر دنیا کے لیے کیا تو دنیا مل تو گئی لیکن جو حاصل ہونا تھا وہ ہم سے فوت ہو گیا, لاس ہو گیا, اور اس کا لاس ہونا یہ بہت نقصان دہ. دنیا 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 کچھ نہیں, آدمی قبر کی مٹی کا لقمہ بن جاتا ہے, اور دنیا جیسی ہے ویسی رہتی ہے. شیخ ساری آری کے حق نے بڑی پیاری بات کہی ہے, کہتے ہیں پورا شعر نہیں آدھا اترا یاد ہے اس کا, گلستانے کہتے ہیں کہ عجوزا بسر نبر دقت, کہتے ہیں دنیا کو کہ ایک بوڑھی عورت کی طرح ہر رات ایک نئے شوہر سے شادی کرتی ہے اور کسی کے ساتھ بسر نہیں کرتی. آج شادی کی کل طلاق دے دیا اس کو. کتنے آئے چلے گئے, یہ دنیا ایسی رہ گئی اور ان کو مٹی نے کھا کر کے ہڈیوں کو رماد بنا دیا ہے. آپ سن لو, فرعون اور قارون جیسے لوگ بھی اسی دنیا میں تھے, چلے گئے, آج کوئی نام ان کا ہے تو اللہ کے لیے کرو گے. تو یہ بات طے ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی ذات پر توکل کرتا ہے تو رب کریم پردے غیب سے اس کی روزی عطا فرماتا ہے. حضرت بدر کے تعلق سے روایت آئی ہوئی ہے, قال جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علی ہذہ الآیہ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب حتی فرغ من الآیہ ثم قال یا ابا ذر لو ان الناس كلهم عقدوا بها كفتهم. حضور نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, بڑے عظیم شان صحابی ہیں یار, کسی کو کسی سے نہیں ڈرتے تھے. حضرت عثمان غنی, حضرت عمر فاروق کسی سے نہیں ڈرتے تھے, ایسے بے نیاز صحابی. حضرت عثمان غنی کو تو کہنے تم دنیا دار ہو گئے, کہ تم دنیا دار ہو گئے. عثمان غنی کو اللہ اکبر اللہ اکبر, ایسے عظیم شان صحابی یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں حق دے دیا گیا ہے. ہمارے نزدیک وہی ہے جو اللہ کے رسول کی زبان فیض سے نکلا ہے. اسی لیے مشاجرت صحابہ کے اختلاف میں ہمیں بولنے کو حق نہیں دیا گیا ہے. وہ بڑے ہی جاہل لوگ ہیں یا بڑے وحشی لوگ ہیں جو مشاجرت صحابہ میں اپنی عقلیں لڑاتے ہیں اور اپنی باتیں کرتے ہیں. صحابہ کرام کے درمیان کے اختلاف مبارک ہو ان کو, وہ اللہ کے رسول کے دور کے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آیتیں اتاری ہیں, وہ ان کا اختلاف ہمارا اختلاف نہیں ہے. ہمارے وہ بھی آتا ہے, وہ بھی آتا ہے. آئے بات سمجھ میں, حضرت ابو ذر حضرت عثمان غنی کو کیا کہہ رہے ہیں, ہمارے دونوں آتا ہے, دونوں کے جوتوں کی دھول ہمارے آنکھوں کا سرما ہے, یہ سمجھان لیجیے گا, اور دونوں کے جوتوں کے تلے ہمارے سر کا تاج ہیں. ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ ہم ان کے درمیان فیصلہ کریں اور محاکمت کریں کہ صاحب یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. یہ جاہل قسم کا اگر کوئی ہوگا وہی کرے گا. اہل سنت و جماعت کا مسئلہ یہی ہے کہ مشاجرت صحابہ کے اختلاف میں کچھ مت بولو. خطائے بزرگا گرفتار خطا, بڑوں کی غلطی نکالنا خود بہت بڑی غلطی نہیں ہے. تو یہ مشاجرت ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ حضور نے یہ آیت کریمہ اس کو تلاوت کر کے خود سنائی، یوم یتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اور اس کے بعد جب فارغ ہو گئے آیت کریمہ پڑھ کر کے تو کہتے ہیں یا بذر لو ان الناس كلهم اخذوا بها كفتهم، اگر سارے لوگ اس آیت کریمہ پر عمل کرنا شروع کریں تو سب کے لیے آیت کریمہ کافی ہے. یا مطلب گویا حضور کی طرف سے اجازت ہے کہ ہر شخص اس آیت کریمہ کا ورد رکھے. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. تم ہوشا ورد رکھو کافی ہو جائے گا، اللہ پر دے رہے تو اسی طرح فرمائے گا ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ. بات سمجھ آ گئی ہم لوگوں کو؟ چلے اب اس کے بعد تو جب تم طلاق دو کسی کو تو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو یا بھلائی کے ساتھ روک لو. تم نے اگر چھوڑ دیا مان لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ پردہ غیب سے تمہارے لیے بہتر انتظام فرمائے گا. ہو سکتا ہے تم کو اس سے اچھی بیوی ملے اور ہو سکتا ہے اس کو تم سے اچھا شوہر ملے. یہ اسلامی اصول، اس کو بیچ میں لٹکا کرتے مت رکھو. اب اس کے بعد سورہ پاک کا جو نام طلاق ہے اس سے اب آیت کریمہ کی تدبیر ہوئی. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشہر واللائی لم یحضن وأولات الأحمال اجلهن ان یضعن حملهن ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا. اور تمہاری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید نہ رہی اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی جنہیں ابھی حیض نہ آیا اور حمل والیوں کی میعاد یعنی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا فرمائے گا. اس آیت کریمہ میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی، ہم نے بتایا ہے اس سے پہلے کہ عدت کے حوالے سے 3 سورتوں کے اندر بحث کی گئی ہے، سورہ بقرہ شریف، سورہ احزاب شریف، سورہ طلاق شریف. سورہ بقرہ شریف میں طلاق شدہ عورتوں کی عدت بیان کی گئی ہے جن کو حیض آتا ہے. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، وہ عورتیں جو حیض والیاں ہیں ان کو حیض ابھی آتا ہے، وہ طلاق کے بعد 3 حیض تک اپنی عدت گزاریں گی، 3 حیض تک اپنے آپ کو روک رکھیں گی. اتنے درمیان نہ وہ کسی کو نکاح کا پیغام دے سکتی ہیں نہ کسی سے پیغام قبول کر سکتی ہیں. اور پھر سورہ احزاب شریف میں ان عورتوں کی عدت بیان فرمائی گئی کہ جن کی نکاح ہوئے مگر ابھی ان کے ساتھ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے. ٹیکنیکل ورڈ یاد ہے آپ لوگوں کو، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے. خلوت صحیحہ نہ ہونے کی صورت میں ان کی عدت کچھ بھی نہیں ہے، ادھر شوہر نے طلاق دیا ادھر فوراً نکاح کر سکتی ہے کسی اور سے. وہ اس کے بعد اسی سورہ بقر شریف میں متوفیہ جس کا شوہر وفات پا گیا ہو اس کی عدت بیان فرمائے گی. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10 شهر، وہ عورتیں جن کے شوہر انتقال کر گئے ہیں ان کی عدت 4 مہینہ 10 دن بیان فرمائے گی. یہ 3 عدتیں ادھر بیان فرمائے گی. یہاں پہ 3 عدتیں اور بیان فرمائی جا رہی ہیں. نمبر 1، واللائی ہے اتنا مل رہے ہیں وہ عورتیں جو سن عیاض کو پہنچ چکی ہوں کہ ان سے اب حیض آنے کی امید ختم ہو گئی ہو، نمبر 1. نمبر 2، وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے، ان دونوں کی عدت 3 مہینہ ہے، قمری چاند کے اعتبار سے، قمری تاریخ کے اعتبار سے. ایسی عورت جس کے خون کی امید اب منقطع ہوگی، اب اس کو خون نہیں آئے گا،
اگر شوہر نے طلاق دیا ہے تو وہ 3 مہینہ تک عدت گزارے گی. اور وہ عورت جس کا نکاح ہوا لیکن ابھی اس کے خون کا جریان ہوا ہی نہیں ہے, اتنی چھوٹی عمر کی ہے, وہ 3 مہینہ عدت گزارے گی. اور اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن, اور وہ حاملہ عورتیں, پریگننٹ عورتیں جو پریگننسی کے ایام میں ہیں, اگر ان کو ان کے شوہر نے طلاق دے دیا ہے تو ان کی عدت وضع حمل ہے, بچہ پیدا ہو جانا, 3 عدتیں یہاں بیان فرمائی گئی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ کبھی مسئلہ پورا ہے یہ؟ اچھا صاحب, ومن یتق اللہ, اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانیاں پیدا فرما دے گا. یہاں پہ ایک اختلافی بحث ہے, میں اس کو واضح کر دینا چاہتا ہوں. بڑا ذہن لگائیے گا تبھی بات سمجھ میں آئے گی. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی تھا کہ جوان عورتیں جن کو خون آتا ہے ٹھیک ہے نا, اور وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے 4 مہینہ 10 دن, وہ عورت جس کا نکاح ہوا خلوت طیبہ نہیں ہوئی کوئی عدت نہیں, وہ عورت جو سن عیاض کو پہنچ گئی ہے 3 مہینہ, وہ عورت جس کا ابھی خون آیا ہی نہیں ہے 3 مہینہ, وہ عورت جو حاملہ ہے پریگننٹ ہے اس کی عدت وضع حمل. اب ایک سوال یہاں ہے, سوال یہ ہے کہ ایک ایسی عورت جو حاملہ بھی ہے اور اس کا شوہر انتقال کر گیا ہے, دو باتیں اکٹھا جمع ہو گئی, شوہر انتقال کر جائے تو اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن, اور حاملہ اگر ہو تو اس کی عدت وضع حمل, بچہ پیدا ہونا ہے, اور بچے کی پیدائش کے لیے کم سے کم 6 مہینہ اور زیادہ سے زیادہ کی مدت 9 مہینے سے لے کر کے 2 سال تک کی مقرر فرمائی گئی ہے. میں یہ فطری نقطۂ نگاہ سے بول رہا ہوں, میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے آئی ڈونٹ نو, یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. کم سے کم بچے کی پیدائش کے لیے کم سے کم مدت جو فقہا نے بیان فرمائی وہ 6 مہینہ ہے. 6 مہینے سے پہلے اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے نسب میں پھر تان ہو سکتا ہے, ان کے نسب میں تان ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے باپ کا ہو سکتا ہے نہ ہو. نکاح ہوا اور نکاح کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا صحیح ہے, اگر 6 مہینے سے پہلے پیدا ہوا تو اس بچے کے تعلق سے اس کی نسبت اس کے باپ کی طرف اس کا نسب ثابت نہیں ہو پائے گا. اور 9 مہینہ سے لے کر کے 2 سال تک کے درمیان اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے جب بھی اس کی نسبت اس کا نسب اس کے باپ کی طرف رجوع کرے گا. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک اپنی والد ماجدہ کے پیٹ میں رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے, 2 سال تک اپنی والد ماجدہ کے شکم پاک میں رہے ہیں سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ تقدس, وہ عرفان, وہ معرفت, وہ جولانیت ان کی والدہ کو حاصل ہوتی تھی کہ تجدد کے لیے پودین کھاتے تو وہ پیٹ میں تھے. جب امام شافعی اپنی والدہ کو تجدد کے لیے خود کھاتے تھے پیٹ میں تھے, اور ایسی فرحت, ایسی روحانیت ان کی والدہ کو حاصل ہوتی تھی کہ خود جان کرتی ہے کہ جب شافعی میرے پیٹ میں تھا تو مجھ کو ایسی چیزیں نظر آتی تھیں اور اتنا سکون, اتنا دلجمعی, اتنی طبیعت کے اندر فرحت, اتنی روحانیت حاصل ہوتی تھی, میں کیا بتاؤں. جناب شافعی 2 سال تک والدہ کے پیٹ میں رہے ہیں, اسی لیے فقہا نے مسئلہ بتایا کہ وضع حمل کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہو سکتی ہے, 9 مہینہ یہ ریگولر ہے جو ہوتی ہے. بہرحال تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ایسی عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا مگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ اب اس تعلق سے علماء نے اختلاف کیا, یہاں پہ اس اختلاف کو بہت ہی واضح طریقے سے بیان فرمایا ہے ان لوگوں نے. کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ حنفیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ میں مثال دے کے سمجھا دوں. مثلا عورت کے 8.5 مہینے ہو چکے ہیں یا 9.25 مہینے ہو چکے ہیں حمل کے, ہے نا, شوہر انتقال کر گیا, 10 دن باقی ہے بچے کی پیدائش, شوہر انتقال کر گیا. تو جس کا شوہر انتقال کر گیا اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن, 4 مہینہ 10 دن. اور شوہر انتقال کب کر رہا ہے؟ بچے کی پیدائش میں 10 دن باقی ہے. تو کیا یہ عورت 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزارے گی کہ بچے کی پیدائش کی عدت گزارے گی؟ ابھی سوال سمجھ میں نہیں آیا. ہمارے نزدیک, امام اعظم کے نزدیک, بچے کی پیدائش ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی, بس 10 ہی دن. چاہے بھلے ابھی شوہر انتقال کیا اور کل بچے کی پیدائش ہو جا رہی ہے, اب وہ متوقع 4 مہینہ 10 دن کی عدت نہیں گزارے گی, ہے نا. لیکن بات اماموں کے نزدیک ابعد الاجلین, جو سب سے زیادہ لمبی والی مدت ہوگی اس کی عدت گزارے گی. اسی لیے بعض اماموں نے, بعض علماء نے اس مسلک میں یہ بات اختیار کی ہے کہ اگر آج شوہر انتقال ہوا, کل بچے کی پیدائش ہوئی, تو عورت جو عدت گزارے گی وہ 4 مہینہ 10 دن والی گزارے گی. اس لیے کہ اس کے اعتبار سے سب سے لمبا پیریڈ اس کا 4 مہینہ 10 دن کا ہے. اور برخلاف اس کے یہ بات ثابت ہوگی کہ عورت پریگننٹ ہے, 1 مہینہ ہو گیا, 40 دن ہو گیا, عورت پریگننٹ ہے, میڈیکل طریقے سے یہ بات پتہ چل گئی ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا, تو اب ان کے نزدیک جو ابعد الاجلین کی قید لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ 4 مہینہ 10 دن کے بجائے وہ جو ہے وہ بچے کی پیدائش کی عدت تک مطلب کہ روکے رکھے گی اپنے آپ کو, یہ قید لگاتے ہیں. لیکن ہمارے نزدیک سب سے آسان بات یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور 2 دن کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت کی عدت پوری ہوگی. اس سلسلے میں دیکھیں, یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا قول نقل کیا گیا ہے. آیت میں مطلق بیوا کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر کی گئی ہے, اور یہاں مطلق حاملہ کی عدت وضع حمل بتائی گئی ہے. اگر بیوا غیر حاملہ ہو تو اس کی عدت بالانتصاب 4 مہینہ 10 دن, یعنی یہ پریگننٹ نہیں ہے. اور اگر مطلقہ جس کو طلاق دی گئی ہے حاملہ ہو, پریگننٹ ہو, تو اس کی عدت بالانتصاب وضع حمل ہوگی. لیکن اگر بیوا ہو اور حاملہ بھی ہو تو اس کی عدت میں اختلاف ہے. حضرت سیدنا علی, حضرت ابن عباس کے نزدیک دونوں آیتوں پر عمل کرتے ہوئے ابعد الاجلین عدت ہوگی, یعنی جو سب سے زیادہ دور تک کی پیریڈ ہوگا وہ اس کی عدت ہوگی. یعنی اگر خاوند کی وفات کے بعد فوراً بعد بچہ پیدا ہوا تو 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی, اور اگر مدت حمل میں 4 ماہ 10 دن سے تجاوز کر گئی تو پھر حمل کے وضع یعنی بچے کی پیدائش کی عدت ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2, لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتا ہے کہ یہ آیت, یہ جواب ذرا دماغ میں رکھیں, بہت اچھا جواب ہے, یہ آیت سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے, اس لیے یہ آیت پہلی آیت کی مخصص ہوگی. سمجھا دو, سورہ بقرہ میں آیت کریمہ ہے, والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر و 10 شہر, کہ وہ عورتیں جن کا شوہر انتقال کر گیا ہو وہ عدت 4 مہینہ 10 دن گزاریں گی. یہ آیت پہلے اتری ہے, یہ آیت پہلے اتری ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اور حمل والیوں کی عدت وضع حمل بچہ پیدا ہو جانا, یہ آیت بعد میں اتری ہے. تو یہ آیت اس آیت کو خاص کر دے رہی ہے, یہ آیت اس آیت کو خاص کر دے رہی ہے کہ اگر وضع حمل پہلے ہو جا رہا ہے تو 4 مہینہ 10 دن کی عدت اب نہیں گزاری جائے گی, وضع حمل کی عدت گزاری جائے گی. لہذا معاملہ خاص ہو گیا, اور ہماری فقہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے فقہ پر موقوف ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کبھی کبھی کچھ جو کچھ تعلیمی کچھ علمی گفتگو ہوا کرے تو اس کو بھی حضم کرنے کی کوشش کیجیے. یہ سب باتیں کہاں لکھی ہوئی. اچھا صاحب ایک اور مسئلہ یہاں پہ آیا ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے صاحبزادے ابو سلمہ کے درمیان ایک بات کی ہوئی. ابن عباس نے ابعد الاجلین کی مدت بیان کی اس کے قائل تھے اور ابو سلمہ وضع عمل کی. ابن عباس کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو سب سے زیادہ دیر میں عدت پوری ہوگی وہ عدت گزارے گی, اور حضرت ابو سلمہ کہتے تھے وضع عمل کہ بچہ پیدا ہو جائے تو عدت ختم ہو گئی. حضرت عمر نے کہا کہ میں اس مسئلہ میں اپنے بھتیجے ابو سلمہ کی تائید کرتا ہوں کہ وضع عمل جو ہمارا مسئلہ ہے نا. چنانچہ حضرت ابن عباس کے غلام قریب کو حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بھیجا گیا. ام المومنین ام سلمہ نے حضرت صبیعہ اسلمیہ کے بارے میں یہ بات بتائی کہ صبیعہ اسلمیہ ایک خاتون ہے, صحابیہ ہے, ان کے خاوند فوت ہو گئے, ان کے شوہر انتقال کر گئے اور یہ حاملہ تھی. تو چند روز کے بعد ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا تو صبیعہ اسلمیہ نے حضور کی بارگاہ میں آ کر کے اپنی عدت کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر انتقال کر گئے, میرے یہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے, تو میں فوت کی عدت گزاروں کی وضع حمل والی عدت گزاروں. حضور نے ارشاد فرمایا اب تو حلال ہو گئی ہے, جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے. تو پتہ چلا کہ انہوں نے اس پر عمل کیا کہ شوہر کے فوت ہونے کے بعد چند دن کے بعد, دو چار چھ دن کے بعد, دس دن کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہی عدت ان کے لیے کافی ہو گئی. اب چار مہینہ دس دن کی عدت نہیں گزاری جائے گی. حضور نے ان کو نکاح کرنے کی اجازت دے دی. اگر سمجھ آیا سبحان اللہ, پھر ہمیں سمجھ آیا تو سبحان اللہ. آگے چلیے, کچھ تلخ مسائل آتے ہیں بھائی میرے, یہ سب کہاں سیکھیں گے لوگ, سننا چاہیے سیکھنا چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس نے تمہاری طرف اتارا, اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا اور اسے بڑا ثواب عطا فرمائے گا. بات ختم. اب مطلقہ کے نفقہ کے بارے میں سوال. نفقہ خرچ, جس کو طلاق دی گئی ہے اس کو خرچ اور اس کے رہنے کا ٹھکانہ شوہر دے گا کہ نہیں دے گا. نفقہ مانے خرچ, سکنا مانے رہنے کی جگہ. یہ سب اصطلاحی الفاظ ہیں, ٹیکنیکل ورڈ ہیں, ان کو دماغ میں رکھنا چاہیے. نفقہ مانے خرچ اور سکنا مانے رہنے کی جگہ یعنی مکان. تو روٹی, کپڑا اور مکان. آیا شوہر دے گا کہ نہیں دے گا, اس سلسلے میں بھی علماء کا اختلاف ہے. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وإن کن اولات حمل فانفقوا علیہن حتی یضعن حملہن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. اس آیت کریمہ میں دو مسئلے ایک ساتھ بیان کیے گئے ہیں کہ مطلقہ کو روٹی کپڑا مکان دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا, اور مطلقہ عورت یہاں بچہ پیدا ہو تو کیا وہ شوہر کے بچے کو دودھ پلائے گی کہ نہیں پلائے گی. دو مسئلہ ہمارے ہاں چونکہ ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, برما وغیرہ میں فیملی لائف اتنی کلوز ہوتی ہے کہ بہت سارے مسائل ہمارے ہاں پیدا ہی نہیں ہو پاتے. مثلا جیسے یہی مسئلہ آپ لے لیجیے کہ کیا عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی کہ نہیں پلائے گی جو عورت طلاق شدہ ہے اور اس کے ساتھ بچہ ہے. شوہر نے طلاق دے دیا بیوی کو, بیوی کے پاس بچہ ہے, تو دودھ پلائے گی کہ نہیں پلائے گی؟ ہمارے یہاں ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہمارے ملکوں میں, اس لیے کہ یہ بے مروتی کا سب سے بڑا تصور ہمارے یہاں تصور کیا جائے گا, ماں ہو تو دودھ نہیں پلائے گی. لیکن نہیں, شرعی مسئلہ کچھ اور ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ عورت چاہے تو دودھ پلائے, چاہے تو نہ پلائے, چاہے تو پلائے چاہے تو نہ پلائے. مسئلے کی نوعیت یہ ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایک گہرا رشتہ ہے اولاد اور ماں میں, تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ کیا ماں بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہے, اس کی غیرت گوارہ کیسے کرے گی؟ یہ تصور ہمارے یہاں ہے. اور یہ بڑا پیارا تصور, یقین کیجیے اگر یہی کانسیپٹ ہر جگہ ہو جائے نا تو بہت ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جائے گی. مسئلے کی نوعیت جان لیجیے, اگر وہ بچہ ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیتا ہے تو عورت کو مجبور نہیں کیا جائے گا. پر جو بچہ ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پی لیتا ہے تو عورت کو مجبور نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر بچہ ماں کے علاوہ کسی اور دوسری کا دودھ نہیں پیتا ہے تو عورت کو مجبور دودھ پلانے کے لیے مجبور کیا جائے گا, فاضلے وقت جبرن اس کو دودھ پلوائے گا بچے کو. نمبر دو, وہ عورت جو دودھ پلائے گی وہ شوہر سے دودھ پلانے کا خرچہ وصول کرے گی. جیسی شوہر کی حیثیت ہوگی اسی کے مطابق وہ اس کو خرچہ دے گا. اگر شوہر بہت امیر ترین ہے, بہت امیر ترین بلینر ہے, تو عورت اسی کے مطابق اس کے معاوضہ طلب کرے گی. اور اگر شوہر بہت غریب ہے اور عورت شوہر کے جو ہے صورتحال ہے اس سے بڑھ کر کے خرچہ طلب کر رہی ہے, تو اس کو اس سے بڑھ کر کے خرچے کا مطالبہ ساقط کر دیا جائے گا, اور جو شوہر کے دینے کے لائق ہوگا وہی شوہر اس کو دے گا. بات تو نہیں آ رہی یار, یہ خاص بہت سبحان اللہ کہہ دیتے یار آپ لوگ, آگے سمجھ میں اتنا بڑھنے آئے. عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو, قد اختلاف رہو, اپنی طاقت بھر اور انہیں ذرا نہ دو کہ ان پر تنگی کرو, اور اگر حمل والیاں ہوں تو انہیں نان و نفقہ دو یہاں تک کہ ان کے بچہ پیدا ہو, پھر اگر وہ تمہارے لیے بچہ کو دودھ پلائیں تو انہیں اس کی اجرت دو, اگر وہ تمہارے لیے تمہارے بچے کو دودھ پلائے تو اس کو ان کی اجرت دو, اور آپس میں معقول طور پر مشورہ کرو, پھر اگر باہم مذاکرہ کرو تو قریب ہے کہ اسے اور دودھ پلانے والی مل جائے گی. ہو سکتا ہے عورت کہہ میں دودھ نہیں پلاؤں گا, تو ٹھیک ہے تلاش کرو, اگر کوئی ایسی عورت مل جائے دودھ پلانے والی. اصل میں اس مسئلے کو سمجھا دوں, قرآن مقدس جس ماحول میں اتر رہا ہے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا کرائے کے لیے. اصل میں وہاں آپ نے دیکھا ہی ہوگا حضور کے سیرت پاک میں کہ عورتیں آتی تھیں اور بچوں کو لے جاتی تھیں اپنے گھروں میں, دودھ پلاتی تھیں, پرورش کرتی تھیں, اس کو ان کا معاوضہ دیا جاتا تھا. سجدہ صادیہ حلیبہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حضور کو لے گئی تھی کہ نہیں لے گئی تھی؟ پرورش کی تھی, دودھ پلایا تھا, پرورش کی تھی, اسی لیے حضور کی وہ رضائی ماں ہو گئی. اور حضرت شیما جو حضرت صادیہ کی بیٹی ہیں, حضور کی وہ گولی بہن ہیں, رضائی بہن ہیں, اور جو ان کے ساتھ دودھ پیتے تھے حضور کے رضائی بھائی ہیں. حضرت حلیمہ کے شوہر حضور کے رضائی باپ ہیں, اور حضور اتنا احترام اور محبت فرماتے تھے حضرت حلیمہ صادیہ سے کہ ایک بار حضرت حلیمہ صادیہ تشریف لائی تو حضور کے کعبہ شریف پر چادر مبارکہ پڑی ہوئی تھی, اس کو فوراً زمین پر بٹھا دیا اور ان کو بلا کر کے اس کو بیٹھایا. اور اسی طرح سے ایک بار حضرت شیما حضور کی رضائی بہن آئی تھی تو حضور نے پھر بھی اپنی چادر بچھا دی تھی اور ان کو بلا کر کے بیٹھایا تھا. تو یہ وہاں کا ماحول ہمارے وہ ماحول موو نہیں کیا. اسلام تو آ گیا لیکن یہ ماحول ہمارا موو نہیں کر سکا. اس دنیا پر میں جانتی نہیں سکتی لیکن مسئلہ یہ تو میں رہا. اب اگر دودھ پلانے کے لیے اس کو کوئی اور عورت مل جا رہی ہے تو اس عورت کو یعنی متعلقہ جو بچے کی ماں ہے اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا. اگر نہیں مل پا رہی ہے اور بچہ دودھ دوسرے کا نہیں پی رہا ہے تو یہ مقدمہ قاضی کے یہاں پیش کیا جائے گا اور قاضی شہر جبریہ اس سے دودھ پلوائے گا. جبریہ. اچھا پھر کہا کہ اور آپس میں معقول طور پر مشورہ کر لو. پھر اگر باہم مذاکرہ کرو تو قریب ہے کہ اس کو اس کا دودھ پلانے میں مل جائے. مقدور والا اپنے مقدور کے قابل نفقہ دے اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا وہ اس میں سے نفقہ دے جو اسے اللہ نے دیا ہے. اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے. قریب ہے اللہ اللہ دشواری کے بعد آسانی پیدا فرمائے. لینفق ذو سعۃ من سعتہ. یہ خرچ اور نفقہ دینے کا مسئلہ ہے چاہے وہ دودھ پلانے والے کا مسئلہ ہو چاہے بیوی کا مسئلہ ہو. جیسی اس کی شوہر کی حیثیت ہے اسی کے مطابق قاضی وقت اس سے نفقہ دلوائے گا. اگر شوہر بہت امیر ہے تو نفقہ اس کے اعتبار سے دلوائے گا. اگر شوہر غریب ہے تو نفقہ اس کے اعتبار سے دلوائے گا. اور اگر شوہر متوسط ہے تو نفقہ اس کے اعتبار سے دلوائے گا. غریب سے زیادہ نفقہ نہیں دلوائے گا, امیر سے اتنا کم نفقہ نہیں دلوائے گا کہ بیوی کا گزارا نہیں ہو سکے اور بیوی مطمئن نہیں ہو سکے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کر لو کہ تم کتنا دو گے, تم کتنے پر راضی ہوگی. یہ سب بیٹھ کر کے چند آدمیوں کے درمیان مشورہ کرنا جائے. یہ ہیں مسائل نفقے کے تعلق سے. اس میں کچھ تھوڑی سی بحثیں ہیں, آپ اس کو بھی سن لیں تاکہ مسئلے کا خلاصہ ہو جائے اور جو ہے کس سلسلے میں دیکھیں کئی حدیث نقل کی گئی ہے. کہتے ہیں کہ اگر عورت طلاق رجعی کی عدت گزار رہی تو نفقہ اور سکنا دونوں خاوند کے ذمہ ہوں گے. طلاق رجعی یاد ہے, طلاق رجعی نا. خواہ وہ حاملہ ہو یا نہیں. اسی طرح جو عورت طلاق مغلظہ کی عدت گزار رہی ہے اور حاملہ بھی ہے تو اس کا نفقہ اور سکنا بھی مرد کے ذمہ ہوگا. یہاں دیکھو قرآن مقدس میں آیا ہونا کہ وَإِنْكُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اگر شوہر نے حمل والی کو طلاق دیا ہے تو شوہر اس حمل والی کا نفقہ بھی برداشت کرے گا. اصل میں اس کو مینشن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا صاحب, 9 مہینہ تک اس کو خرچہ دینا پڑے گا, یہ تو بڑا بھاری ہے. میں نہیں دوں گا, کہہ دیا میں نہیں دوں گا. تو قرآن نے اس کو امفسائز کر دیا, تاکید کر دی ہے کہ نہیں, اگر تم نے حمل والی کو طلاق دیا ہے تو جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک چاہے بھلے 9 مہینہ تک تم کو نفقہ دینا پڑے سکنا دینا پڑے تم کو دینا ہی دینا ہے. بھائی بات سمجھے. تو یہ تو ہو گیا حمل والی کا نفقہ اور سکنا. دودھ پلانے کی بات الگ ہے ابھی, دودھ پلانے کی بات الگ ہے ابھی. اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے بھی جان لیجیے, دماغ میں رکھے سارے مسئلے کو. دودھ پلانے کی مدت کتنا ہے؟ 2.5 سال. کتنی ہے؟ 2.5 سال. صاحبین کے نزدیک 2.5 سال, امام اعظم کے نزدیک 2 سال. مسئلہ صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے. 2.5 سال. تو 9 مہینہ یہ گزری, اب اس کے بعد وہ بچہ اس عورت کے علاوہ کسی اور کا دودھ ہی نہیں پیتا ہے. تو 2.5 سال تک یہ دودھ پینے پلانے کا جو مرحلہ ہے اس کے دودھ پینے کے اخراجات شوہر کو ادا کرنے پڑیں گے. بات سمجھ شریف میں آئی آپ لوگوں کو؟ کہتے ہیں اختلاف اس میں ہے کہ وہ عورت غیر حاملہ اور طلاق مغلظہ کی عدت گزار رہی ہے. حاملہ نہیں ہے اور طلاق مغلظہ کی عدت گزار رہی ہے تو کیا وہ نفقہ اور سکنہ پائے گی؟ حضرت سیدنا عمر ابن مسعود امام العابدین قاضی شعیب اور حضرت ابراہیم نخعی کا قول یہ ہے کہ اس عورت کی نفقہ اور سکنہ دونوں کی ذمہ داری برابر ہوگی. حضرت ابراہیم نخعی دماغ میں رکھیے گا نام, حضرت ابراہیم نخعی یہ حضرت امام اعظم کے دادا استاد ہیں, سید امام اعظم کے دادا استاد ہیں. حضرت ابراہیم نخعی کے شاگرد حضرت حماد ہیں اور حضرت حماد کے شاگرد حضرت امام اعظم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی لیے کوفے کی سرزمین پر سیدنا ابراہیم نخعی ہی کی فقہ جاری تھی, رائے تھی, اور اسی سے حضرت حماد نے پڑھا تھا اور ان سے پھر حضرت سیدنا امام اعظم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا ہے. تو اس قول کی بنیاد پر حنفیوں کا مسلک یہی ہے کہ عورت کو سکنا اور نفقہ دونوں دیا جائے گا. بعض ائمہ نے اس کا انکار کیا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں ایک خاتون ہے سے فاطمہ بنت قیس, ان کا مسئلہ اٹھا صحابہ کے زمانے میں اور یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچی. حضرت فاطمہ بنت قیس کا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی اور اس کے بعد انہوں نے حضور سے اس بارے مسئلہ پوچھا. تو حضرت فاطمہ بنت قیس کا کہنا یہ ہے کہ حضور نے میرے لیے نہ نفقہ اور نہ سکنا کچھ بھی نہیں اجازت دی. چنانچہ یہ بات حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچائی گئی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنا. اب سیدنا عمر فاروق کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے. وہ فرمایا لسنا بیکار کی آیت فی کتاب اللہ و قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قول امرأت لعل اوهمت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لها السقنا والنفقہ. حضرت فاطمہ بنت قیس کے بارے میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات پہنچائی گئی کہ وہ تو کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے تعلق سے اپنے اس کے سکنا اور نفقہ کے تعلق سے حضور سے جب سوال کیا تو حضور نے مجھ کو منع فرما دیا کہ تجھ کو نہ سکنا ہے نہ نفقہ ہے, تو تیرا خرچ کے لیے تیرا مکان بھی نہیں ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے خیال کی بنیاد پر ہم کیا اس کو چھوڑ دیں گے؟ میں نے خود سنا ہے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی عورت جس کو طلاق مغلظہ دی گئی ہے یقول لها النفقہ والسکنا کی اس کا خرچ بھی دیا جائے گا, اس کو مکان بھی دیا جائے گا. ہو سکتا ہے فاطمہ بنت قیس میں سنا کچھ ہو, بھول گئی ہو, کچھ وہم ہوا ہو, حضور نے کچھ کہا اس نے کچھ سمجھا ہو, لہذا ایک عورت کی بنیاد پر ہم جمہور صحابہ کے اس مسئلے کو ترک نہیں کر سکتے ہیں. لہذا طلاق شدہ عورت جس کو طلاق مغلظہ دی گئی ہے اس کو اس کا خرچ, اس کا مکان دونوں کا نفقہ اور سکنا دونوں شوہر کے ذمہ واجب ہے. بات سمجھا گی؟ یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو بھی اس کے برداشت سے باہر تکلیف دے دیتا. بات ختم ہو گئی, سرسری کر رہا ہوں, اسے قائم ہو گیا. آخری رکوع, اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسول سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب دیا اور انہیں بری مار دی, تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام گھاٹا ہوا. یہ اہل مکہ کو اور ان کافروں اور مشرکوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور آپ کی دعوت و تبلیغ کو ریفیوز کر دے رہے ہیں, ان کو ایک دھمکی دی گئی کہ تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو اسی طرح کے امور میں اللہ جل شانہ نے ہلاک کر دیا, لہذا تم بھی اپنی ہلاکت کے دن گنو اگر تم نے محبوب کی دعوت کو قبول نہیں فرمایا ہے. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو, وہ جو ایمان لائے ہو, بے شک اللہ نے تمہارے لیے عزت اتار دی ہے. ایمان والوں کے لیے اللہ نے عزت اتار دی ہے. وہ رسول کہ تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے تاکہ انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائے, اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے وہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، جن میں ہمیشہ ہمیش رہیں، بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی ہے۔ تو محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا ذکر، اللہ کی عزت لے کر کے تشریف لائے ہوئے ہیں، لہذا اس عزت والے رسول کی عزت کرو۔ سورہ فتح شریف میں اس لیے فرمایا گیا کہ وہ تو عزروہ وتوقروا، رسول کی عزت کرو، رسول کی تعزیر کرو۔ تعزیر کہتے ہیں حد سے زیادہ عزت کرنے کو، تعزیر کہتے ہیں حد سے زیادہ عزت کرنے کو، یعنی تمہاری عزت جتنا تم کر سکتے ہو انتہا اس کی جو ہے وہ کرو محبوب کے لیے۔ اور اسی کو صرف سورہ انعام شریف میں فرمایا گیا ہے، رسول کریم کی صفت پرانی کتابوں توریت و انجیل و زبور اور صحائف ما سبق میں بیان فرمایا گیا ہے اور حضور کی خصوصیت کی، وہ ضرور و نصروہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نبی کی عزت کی جائے، اس نبی کی مدد کی جائے۔ تو تعظیم، تو یہ رسول عزت والے آئے ہیں، لہٰذا ان کی عزت کی جائے گی۔ وہ کتنے جاہل لوگ ہیں جو عزت کے مسئلے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چیری گنجیاں کرتے ہیں اور اللہ کو لال کرتے ہیں، یہ وہ یہ وہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولا، ذکر بھی اتارا ہے، رسول بھی اتارا ہے، رسول کس لیے اتارا ہے؟ کہ رسول عزت والا زیادہ ہو تو عزت والے رسول کی عزت کی جائے گی، اور جو کرے گا نا اسی کے لیے قرآن نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کے لیے جنت ہے، جس کے نیچے نہریں ہیں، اس نہر اس جنت میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ بات ختم ہو گئی یہاں پہ۔ آخری آیت کریمہ کو ذرا دماغ سے سنیے گا، دماغ سے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور انہی کی برابر زمینیں، حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ یہ ایک بڑی ہی اہم آیت کریمہ ہے آج کے دور میں چیلنجز کے لیے۔ آیت کا پہلے اسلوب ملاحظہ فرمائیے، اللہ نے خلق سبع سماوات، سات آسمان پیدا کیے، وبن الارض مثلہن، اور اسی کے مثل زمینیں، تو گویا کہ سات زمینیں بھی اس نے پیدا فرمائی ہیں۔ اور پھر کہتا ہے کہ یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان اللہ کے امر اور اس کے اوامر اترتے ہیں۔ اس تعلق سے ایک تاریخی بہت بڑے فساد کی بات بتاؤں آپ لوگوں کو، تاریخی بہت بڑے فساد کی بات، قادیانی کی اعلان نبوت کی جڑ یہ آیت کریمہ ہے۔ بات کیا تھی؟ اس تعلق سے ابن مسعود، ابن کثیر کے اندر ایک روایت نقل کی گئی ہے ابن عباس، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طرح سے سات زمینیں پیدا فرمائی اور زمین میں آدم کی طرح آدم ہے، نوح کی طرح نوح ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو اس حدیث کو لے کر کے، اس کو اثر ابن عباس کہتے ہیں، اس حدیث کو لے کر کے مولوی قاسم نانوتوی نے کتاب لکھی تہذیب الناس، اسی آیت کو اور اس حدیث کو اس نے کوٹ کر کے یہ بتایا کہ جب یہ بات طے شدہ ہو چکی ہے کہ اس زمین کی طرح اور زمین ہے اور اس آدم کی طرح اور آدم، اس نوح کی طرح اور نوح ہے، تو اس محمد کی طرح اور محمد بھی ہوں گے، لہذا حضور اگر یہاں خاتم ہیں اسی طرح سے ان زمینوں میں جو محمد ہے وہ بھی تو خاتم ہے۔ خاتم مانے نبوت کو ختم کرنے والے، رسالت کو ختم کرنے والے، لہذا اس خاتمیت کی بنیاد پر، اس خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوا، لہذا اگر ان کے زمانے میں کوئی اور نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں پیدا ہوگا۔ یہ لاجک، یہ منطق، آئی بات سمجھ میں؟ لکھ دیا اور اس کے بعد آگے چل کر کے اسی تہذیب الناس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اور یہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد اب نبی نہیں آئے گا تو یہ تو عام لوگوں کا عقیدہ ہے, جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں مثلا ان کا عقیدہ رہے گی, بات جو پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ طبقہ ہے اس کے نزدیک یہ بات متحقق ہے کہ حضور کے بعد بھی اور حضور کے زمانے بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت میں فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو قادیانی وہ منشی تھا کچہری کا, منشی کلر منشی تھا کچہری کا, اس نے جب اس کتاب کو دیکھا تو اس کا اندر کا حصہ پھڑکنے لگا اور اس کے بعد منشی گیری کو الوداع کہا, نبوت کا اعلان کر دیا اٹھا کر. اسی لیے اہل سنت و جماعت جس کو بریلوی طبقہ کہا جاتا ہے, ہمارا اختلاف جس طرح قادیانیوں سے ختم نبوت کے تعلق سے ہے اسی طرح سے دیوبندیوں سے ہمارا اختلاف ہوئی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح سے قادیانی مجرم ہے اسی طرح سے دیوبندی مجرم ہے. اگر قاسم نانوتوی کے کفریہ نظریات کو تسلیم کرتے ہوئے حق جانتے ہیں اور اگر نہیں جانتے ہیں تو ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں ہے. حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین, یہ وہ کتاب ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے عظیم الشان جلیل القدر مفتیوں نے انہی مسائل کی روشنی میں فتویٰ دیا ہے کہ اس قسم کا عقیدہ رکھنے والا یقین ایمان سے نکل چکا ہے. وہ اسی بات ہو گئی. اب آئیے اس کے مفہوم کی طرف کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آسمان سات ہیں اور اسی کے مثل زمینیں ہیں تو زمینیں کیا سات ہیں؟ اس تعلق سے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے نظریات بیان فرمائے. کسی نے کہا کہ زمین کے طبقات مراد ہیں, کسی نے کہا کہ کوئی اور زمین مراد ہے, لیکن امام القرطبی نے اس سلسلے میں ایک اچھی بات بتائی ہے اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ انہا سبع ارضین طبقاً بعضها فوق بعض, سات زمینیں ہیں اور ایک کے اوپر ایک دوسری ہے. بین کل ارض و ارض مطابقت کما بین السماء والسماء. اللہ اکبر. کہتے ہیں جس طرح سے آسمان سے ایک آسمان سے لے کر کے دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ اور ڈسٹینس ہے, اسی طرح سے ایک زمین سے لے کر کے دوسرے زمین کے درمیان فاصلہ ہے. وہ زمینیں کہاں کہاں؟ ابھی سائنس تو نقطے پر ہے بھائی, سائنس کیا جان سکتی ہے کتنی اس کی پہنچ ہے. خود سائنس نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ ملکی وے جو ہے بلین بلین سال لگے نوری تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس کا سفر مکمل ہو سکتا ہے, اور مصطفیٰ نے اسے رات کے تھوڑے سے حصے میں مکمل کیا ہے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام, رات کے تھوڑے سے حصے تو جو رسول کے اوپر وحی اتری ہے کہ اگر عقل میں آئے تو قبول کرو, اگر عقل میں قبول آئے نہ آئے تو عقیدہ بنا لو کہ ہاں یہی سچ ہے. دو باتیں میں نے بتائیں, اگر عقل میں آئے تو قبول کر لو, اور اگر عقل میں نہ آئے تو عقیدہ بنا لو کہ اللہ میں سب آیا ہے, یہی ہے نا. پھر کہتے ہیں کہ وَمِنَ الْأَرْضِ نَسْعُمَا اِسَبَعَ مِنَ الْأَرْضِنَ وَلَكِنَّهَا مُطَبَقَةٌ بَعْضُ وَلَا بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ فُسُوقِ بِسَلَاتِ السَّمَاوَاتِ. یہ چمٹی ہوئی ہیں اور ایک کے اوپر دوسری ہے اور آسمان کی طرح سے فاصلہ نہیں ہے, ایک قول یہ بھی لیا گیا ہے. بہرحال لیکن بعض لوگوں نے اس سے مراد لیا ہے کہ سات بر اعظم جو یہ کانٹیننٹ سات بر اعظم, لیکن ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی, اس روایت پڑھنے کے بعد میں اور خود سوچیں. ان عثمان ابن ابی الدہوس قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا الى صحابہ وہم سکوت لا تکلمون فقال ما لکم لا تتکلمون فقال نتفکروا فی خلق اللہ عز و جل قال فکذلک ففعل تفكروا في خلق الله ولا تفكروا فيه قال بهذا المغرب أرضاء بيضاء نورها بياضها أو قال بياضها نورها مسيرة الشمس 40 يوما بها خلق من خلق الله تبارك وتعالى لم يعصوا الله طرفة عين قط. قالوا فأين الشيطان عنهم؟ قال ما يدرون خلق الشيطان أم لم يخلق. قالوا أمن ولد آدم؟ قال لا يدرون خلق آدم أم لم يخلق. ترجمة. حضور ایک دن نکلے اپنے صحابہ کی طرف, دیکھا کہ وہ لوگ بالکل چپ چاپ ہیں, کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. تو حضور نے پوچھا تم لوگ بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم لوگ اللہ جل شانہ کی مخلوق کے بارے میں غور و خوض کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, فکر کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, یہی کرو. ایسا کرو کہ اللہ تفکر فی خلق اللہ, اللہ کی مخلوق کے بارے میں تو سوچو لیکن اللہ کے بارے میں زیادہ غور و خوض نہیں کرنا, ورنہ پھر پھسل جاؤ گے. یہی ہے, ذات باری کے بارے میں زیادہ غور و خوض نہیں کرنا چاہیے ورنہ آگے پھسل جائے گا, برا ہو جائے گا. مخلوق کے بارے میں کہتے ہیں. اب اس کے بعد حضور نے فرمایا, حضور نے فرمایا فَإِنَّ بِهَذَا الْمَغْرِبِ أَرْضَاءٌ بَيْضَاءُ نُورُهَا بَيَاضُهَا. یہ جانتے ہو مغرب میں ایک زمین ہے بڑی سفید, اس کا نور روشن روشن سفیدی اس کی نور نالا نور ہے. یا فرمایا بے آبا نور ہے کہ اس کی سفیدی نور ہے, عرب زمین ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جانتے ہو مسیرت الشمس 40 یوماً, 40 دن سورج کے وساطت کے اعتبار سے ہو. کیا مطلب؟ 40 دن تک سورج چلے تو اس زمین پر پہنچتا ہے. سوچیں 40 دن تک سورج چلے تو اس زمین پر پہنچے گا. اور فرمایا حضور نے کہ اس زمین کی خوبی یہ ہے کہ اس میں اللہ جل شانہ کی مخلوقات میں سے ایسی مخلوق بسی ہوئی ہیں کہ اس نے انہوں نے پلک جھپکنے تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے. کہ آدمی کی پلک جھپکے نا اتنا بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے. تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ این الشیطان عنہم, شیطان کہاں ہے ان لوگوں سے؟ شیطان نے ان لوگوں کو نہیں بہکایا. تو حضور نے فرمایا ما یدرون خلق الشیطان ام لم یخلق, ان کو معلوم ہی نہیں کہ شیطان پیدا ہوا ہے کہ نہیں پیدا ہوا ہے. حضور نے فرمایا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ شیطان پیدا ہوا ہے کہ نہیں پیدا ہوا ہے. صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ امن ولد آدم, کیا وہ اولاد آدم سے ہیں؟ حضور نے فرمایا ان کو پتا ہی نہیں چلا کہ آدم پیدا ہوئے کہ نہیں پیدا ہوئی ہے. یہ حدیث پاک. ابھی اس حدیث سے ایک بات بہت کلیئر پتا چل گئی ہے کہ جو فرمایا گیا ہے کہ آسمان ہی کی طرح سے سات زمینیں ہیں, وہ زمینیں ہیں, اس میں مخلوقات ہیں, لیکن وہ مخلوقات آدم سے نہیں ہیں, کسی اور سے. وہاں ابھی ہم امور اسی طرح اترتے ہیں جس طرح سے اللہ کے امور اترتے ہیں اس زمین پر. ایک اور حدیث کی تاکاری ہوئی ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ فرشتوں کی مخلوقات وہاں ہے اور ایسی مخلوقات ہیں جنوں کی مخلوقات ہیں مگر آدم کی نہیں, اللہ عالم. تو اس زمین کی طرح سے اور زمینیں ہیں جس میں اللہ کے عوامل اترتے ہیں, وہ کہاں ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن ہے بہرحال. اس لیے کہ حدیث مرسل ہے, البتہ اس کے راوی نے انکار پایا تھا, نکار پایا تھا کہ حدیث مرسل ہے, اور حدیث مرسل کے اعتبار سے اس حدیث کی صحت بڑھ گئی الحمدللہ. تو معلوم کی ہو گیا. اسی طرح سے حضرت امام ربانی مکتوبات امام ربانی میں مجھے دلکساری نے مکتوبات امام ربانی ایک واقعہ نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت غالب المحدین بن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں یا کوئی ایک عارف باللہ کعبۃ اللہ مشرفہ کے مطاف میں طواف کر رہے تھے. مطاف بالکل خالی ہے, کوئی نہیں ہے. یہ چلے جو قدم اٹھایا تو پیچھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی یعنی آوازوں کی گونج محسوس ہو رہی ہے. پھر پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں, دوسرا قدم اٹھایا پھر وہی آواز آئی, پھر بھی مڑ کے کوئی نہیں ہے. تو ٹھہر گئے یہ, تم کہا تم لوگ کون ہو, انسی ہو کہ جنی ہو, انسانوں سے بھی جناتوں سے ہو؟ یہ کون لوگ ہیں, ہمیں تو معلوم ہی نہیں انسان جنات کیا ہوتے ہیں. تو اتوار روان فرمایا گیا تو انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ تم کون, انسی ہو کہ جن, انسانوں سے جنات ہو؟ کہا ہم کو نہیں معلوم. کہا آدم کی تخلیق کے بارے میں نہیں, کہا آدم کون ہے ہمیں نہیں معلوم, ہم تو آدم سے اتنے ہزار سال پہلے پیدا کیے گئے. معلوم یہ ہوا کہ
اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں اور اللہ کے احکام اسی طرح سے اترتے ہیں. آئی بات سمجھ گئی؟ تو یہ دنیا تو چھوٹا سا ایک گلوب ہے، یہ زمین چھوٹا سا ایک گلوب ہے بس، اس سے کتنی بڑی بڑی زمینیں ابھی اور ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے کہ اس نے خود فرمایا ہے کہ خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، آسمانوں کی طرح آسمان اس زمین کو گھیرے ہوئے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، مثلیت بھی جان فرمائے گی، مثلیت سے کاملہ ہے یہاں پہ، آسمان زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، لہذا جو مثلیت جان فرمائی گئی ہے وہ آسمان کی طرح سے زمینیں ہیں. تو ہماری زمین تو بہت چھوٹی ہے، ہماری زمین بہت چھوٹی ہے، اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے کروڑہا گنا بڑی وہ زمینیں ہیں جن تک سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے، یا جس کو اللہ جل شانہ نے علم لدنی یا الہامی طور پر بتا دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ رب کریم، قرآن مقدس کی تلاوت و تفسیر اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما دے، اور جو کچھ جان فرمایا گیا ہے سب سے بارگاہ کرم شر سے قبول عطا فرما. اللہ العالمین قرآن پاک کو ہمارے لیے ہر منزل پر رحم کرنے والا، سب پر بات فرمانے والا، شرف فرمانے والا بتا بنا دے، نزا کی سختی کو آسان فرما دے، شیطان مردود و ملعون کے ہر مکر و فریب دل و دیدہ سے بتا لے، قبر میں مونس و غمخوار بنا، حشر میں مونس و غمخوار بنا، سائبان بنا دے، حجاب جہاں حجاب جہنم سے ستر بنا دے، اور جنت میں رفیق اور قبر میں رفیق بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی سید خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد و علی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.